Kafir and Mushrik blamed Hazrat Abu Bakr with many false arguments, but Hazrat held his power and followed the path of Quran and Sunnah. Part 15 of Khulafa-e Rashidin, presented by Hazrat Maulana Makki Hezazi.
Biradarani Islam, واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے مناقب خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمن میں جو دروس جاری ہیں اس میں قدر استطاعت اللہ کی توفیق سے مسئلہ خلافت اور اس کے بعد مناقب سیدنا ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوا. آج کے درس میں ہم ان باتوں پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے. ان کو کہا جاتا ہے متاعن, متاعن جمع ہے تعن, یعنی جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اعداء اسلام نے, اعداء دین نے جو اعتراض کیے ہیں, جو تعن کیے ہیں, جو الزامات لگائے ہیں, تاکہ وہ بھی سامنے آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو ان کے سمجھنے کی توفیق دے, اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی, عداوت, صحابہ کی شان کے بارے میں الزامات, افتراءات, یہ دراصل وہ بات ہے جو ہمارے محبوب نے, محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ لا تقوم الساعۃ, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ لعن آخر هذه الامۃ اولہا, کے بعد میں آنے والے پیچھے والے لوگ جو ہیں اپنی امت کے پہلوں پہ لانتے ہوئے. تو بالکل اصل بات تو وہی ہے کہ یہ علامات ہے, قیامت میں سے ایک علامت ہے اور بہت بڑا ایک فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو آزمائش اور فتنوں سے محفوظ. اسی طرح آپ دیکھیں گے دنیا میں بعض لوگ تو ایسے پیدا ہوئے نا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بھی تکذیب کی, بات ختم ہو گئی, انہوں نے تو نبی کو بھی نہیں مانا. لیکن افسوس ان کا ہوتا ہے کہ جو ماننے کے بعد دشمن بنے. ایک آدمی کافر ہے, اس سے کیا جھگڑا ہے؟ ایک آدمی دعویٰ تو کرے اسلام کا لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے, تو یہ بڑا خطرہ ہوتا. اسی طرح ایک آدمی دعویٰ کرے کہ بھی ہم مسلمان ہیں, ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں برا کہے, حتیٰ کہ صرف برا نہیں, نعوذ باللہ, یہ کہے گا کہ تو مرتد ہو گئے, ان پہ کفر کا فتویٰ دے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ بعض تو صحابہ کی دشمنی بھی آ گئے اور بعض ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہا کی دشمنی بھی آ گئے. ورنہ آپ خود تصور کریں کہ وہ لوگ گزر گئے, ان کا زمانہ گزر گیا, انہوں نے چلو کوئی غلطی کی, کوئی اچھائی کی, اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے عقل سے سوچیں کہ بھی ایک سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا, بات ختم ہو گئی, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ گزر گیا, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم, ان کا دور گزر گیا. بھئی ان کے زمانے میں اگر ان سے کوئی بات ہوئی بھی یا کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے جب ایک قول میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور ایک قول میں کسی دوسرے بزرگ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو ان نے کہا عجب تو میں تو تعجب کرتا ہوں کہ یہود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ اچھے تھے, نصرانیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اچھے تھے, اور مسلمانوں سے پوچھو تو کہیں حضور کے ساتھی اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا میں تو تعجب میں آیا. اچھا, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر, یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں جب بات کرو بہتری کی بات کرو. اب مثال کے طور پہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا, تابعین کا زمانہ گزر گیا, ائمہ محدثین کا زمانہ گزر گیا. آج اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم کے شان میں یا امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل کے شان میں گستاخی کرے, تنقیص کرے, ان کی شان کو گھٹائے تو کیا کرے گا ما سوا اپنی عاقبت کی خرابی ہے. تو اس لیے بہرحال, لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے سے باخبر رہیں, اور کم از کم انہیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم پر کیا اعتراضات ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے اس کے مستقل باب بنائے. تو جہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بلند ہے, شان بلند ہے, تو اسی طرح پھر امتحان بھی تو بلند ہے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعداء اسلام نے جو اعتراض کیا ہے, ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کے ایک لشکر بھیجا. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج لے کے گئے اور اس قبیلے پہ چڑھائی کی. ان کا سردار جو تھا اس کا نام مالک ابن نویرہ تھا. تو حضرت خالد بن الولید نے مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. مالک ابن نویرہ کی بیوی جو ہے وہ بہت حسین خوبصورت اور بڑی جمال والی عورت تھی, اس کو حضرت خالد نے اپنے نکاح میں لے آئے, اور اسی رات جس رات فتح کیا اسی رات اپنے گھر میں لے گئے. پھر جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو ان سے مالک ابن نویرہ کے قتل کرنے کا قصاص لیا, نہ اس نے جو زیادتی کی کہ بھئی اگر اس کی بیوی ہے تو جب اس کا خاوند مر گیا ہے تو چار مہینے دس دن عدت گزارے گی, عدت کے بغیر تم نے گھر میں کیسے رکھ لی. چلو اگر مان لیں کافر کی بیوی تھی, پھر بھی تو ایک حیض کرے, استبرا ہو, ایک حیض گزرے تو پہلے اب مسلمان کے لیے حلال ہوگی. تو پہلی رات کیسے حلال ہو گئی خالد بن ولید کے لیے؟ تو انہوں نے حضرت خالد پہ نہ تو قتل کا قصاص کیا, نہ زنا کی حد لگائی, اور کوئی بھی آپ نے اس کو کچھ نہ کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ان کا بھیجا ہوا امیر ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے, اس کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے, اور حضرت ابو بکر خاموش. اور اسی طرح وہ اسی بات کو ایک اور چھوٹی سی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی آ کے جھگڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ بھئی حضرت ابو بکر سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں خلیفہ رسول اللہ, اس نے اتنا بڑا کام کیا اس کو آپ کوئی سزا بھی نہیں دے رہے. سزا تو بڑی بات ہے, کسی عہدے سے بھی نہیں معزول کر رہے, وہ اسی طرح امیر ہے. تو یہ الزام طعن ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتب تواریخ سے, روایات سے, سیر سے, ادھر سے ادھر سے اکٹھا کر کے لگایا گیا. اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بڑے سے بڑا جرم, چلو مثلاً کسی کی آدمی کو قتل تو خالد نے کیا نا, حضرت ابو بکر نے تو نہیں کیا. اور اس کے بعد اگر اس کی بیوی کو گھر میں رکھا تو حضرت خالد نے رکھا, حضرت ابو بکر نے تو نہیں رکھا. زیادہ سے زیادہ سیدنا ابو بکر پر ہم ان روایات کو تسلیم بھی کر لیں تو یہی الزام آئے گا کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص کیوں نہیں لیا, حضرت خالد بن الولید پر سزا کیوں نہیں جاری کی. تو اگر کسی قتل کے قصاص نہ لینے سے خلافت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے تو حضرت علی نے تو حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا. کہاں مالک ابن نویرہ اور کہاں حضرت عثمان خلیفہ راشد, اور اسی بنا پر تو وہ ساری جنگ ہوئی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ہوئی ہے. اس کی سبب تو یہی قصہ سے عثمان ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ سب سے راضی ہے ہمارا ایمان ہے. صحابہ میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں, مشاجرات ہو سکتے ہیں, لیکن کلن علی الحق والہدا رضی اللہ تعالی عنہم وارضا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو قصاص نہیں لیا. اگر قصاص نہ لینے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو حضرت صدیق کی خلافت کو کیسے نقصان ہو گیا؟ تو اس لیے اگر اس میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو وہی جواب ہمارا بھی قبول فرما لیں. نمبر ایک. اور نمبر دو, اب بات سنیں کہ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا قصور ہی نہیں ہے کہ حضرت خالد بن الولید نے جب اس پہ چڑھائی کی ہے تو وجہ کیا تھی کہ رپورٹ ملی تھی باقاعدہ کہ مالک ابن نویرہ نے جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی ہے اس دن اس نے اپنے گھر میں خوشیاں منائی ہیں اور اس کی عورتوں نے مہندیاں لگائی ہیں اور گانے گائے ہیں اور پورے محلے میں انہوں نے جناب مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اچھا ہوا کہ حضور فوت ہو گئے. اور اس نے یہ بھی کیا تھا کہ جو مال صدقات جمع کر چکا تھا وہ اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ واپس لے جاؤ, حضور فوت ہو گئے, جان چھوٹ گئی تمہاری, اب کیا صدقات زکات دینی ہے. تو اب آپ بات کو سمجھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جب اطلاع ملی تھی تو لوگوں کو اور حضرت صدیق کو اطلاعات سے پتہ لگا کہ جو بندہ حضور کی وفات پہ خوشیاں منا سکتا ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ مرتد ہو گیا ہے وہ. اور اسی مالک ابن نویرہ کا بھائی ہے, اس کا نام ہے متمم ابن نویرہ. اور یہ دونوں بھائی آپس میں اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ متمم ابن نویرہ نے مالک ابن نویرہ کے غم میں اتنے بڑے قصیدے لکھے ہیں جو آج بھی عربی کی ادب کی کتابوں میں ضرب الامثال ہیں. اس متمم ابن نویرہ نے خود کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مرتد ہو چکا تھا, اسلام سے نکل گیا. اتنا یعنی پیار کرنے والا بھائی تو اپنے بھائی پہ الزام نہیں لگاتا. جب مرتد ہو گیا تھا تو مرتد کا قتل کرنا تو عین اسلام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ. تو اس لیے حضرت خالد بن ولید نے اگر اسے قتل کیا ہے وہ تو بالکل فرمان رسول میں کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے مرتدین سے قتال ہوا ہے وہ ساری شان ملی حضرت ابو بکر صدیق کو ہے کہ مسیلمۃ القذاب کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا, مانعین زکات ہو کر جو مرتد ہوئے ان کا مقابلہ کیا تو حضرت صدیق نے کیا, مالک ابن نویرہ جب مرتد ہو گیا اس کے ارتداد کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا. باقی رہ گئی زیادہ سے زیادہ بات کہ مالک ابن نویرہ کی بیوی کو حضرت خالد نے گھر میں رکھا ہے تو وہ بھی متمم ابن نویرہ, اس کا بھائی خود کہتا ہے کہ اس عورت کو مدت ہوئی وہ چھوڑ چکا تھا لیکن سردار ہونے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا. جیسے بڑے بڑے سرداروں کی عادت ہوتی ہے نا کہ عورت کو طلاق بھی دے دیں گے رہے گی ہمارے کنٹرول میں, نہ آئیں گے نہ ملیں گے نہ دیکھیں گے, چھوڑ دیا ہے جی ہم نے, لیکن جی کسی اور سے کہتے شادی کر لیں تو میری سردار کی توہین ہے, نواب کی توہین, رہے گی محلے میں باہر نہیں نکل سکتی. تو وہ اسی قسم کا سردار تھا جس نے اس عورت کو مدتوں سے طلاق دی ہوئی تھی. تو جب مدتوں سے طلاق دی ہوئی ہے تو عدت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا, اور پھر وہ عدت تو تب بیٹھتی جب اس کے نکاح میں ہوتی, عدت وفات تو تب گزارتی ہے, وہ تو پہلے سے متعلقہ ہو چکی ہے. اسی لیے ایک روایت استیاب میں باقاعدہ موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب واقعے کی مجھے تحقیق ہوئی تو میں نے دل میں بڑی ندامت محسوس کی کہ میں نے حضرت ابو بکر پہ اعتراض کیا تھا, اور میں پھر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اسبت یا ابا بکر, ماشاء اللہ تم نے صحیح فیصلہ کیا جو فیصلہ کیا تھا, میں نے غلطی کی تھی کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص کیوں نہیں. تو اس لیے اس میں کسی کا قصور نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی شبہ میں, مثلا ایک منٹ کے لیے بعض روایات یہ کہہ دیتی ہیں کہ مرتد نہیں تھا, لیکن اگر شبہ بھی ہو جائے نا کسی بات میں اور شبہ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا قصاص حضور پاک نے بھی نہیں دیا. اس کی باقاعدہ حدیثوں میں مثال موجود ہے کہ ایک قوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا جیسے بھیجتے ہیں, حضرت خالد بن الولید کو امیر بنا کے بھیجا کہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں علاقہ فلاں علاقہ سارا جاؤ جو ٹھیک ہیں ان سے مال زکات وغیرہ صدقات لے کے بیت المال میں بھیجو, اور جو لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہوں ان کو سرکوبی کرو ان سے قتال. اچھا, حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص قبیلہ ہے, اس کی قوم ہے, اس کے کافی جوان ہیں. ان کے قبیلے کی طرف جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے تو ان کو یہ اطلاع پہلے دی گئی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اسلام تو لائے تھے لیکن اب پھر گئے ہیں. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کی. اچھا, ان کو جب پتا لگا کہ حضرت خالد بن الولید آ رہے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بےچارے خوشی کے مارے ہتھیار لے کے گھروں سے باہر نکل آئے, جیسے ہمارے پٹھان ہیں شادی پر بھی خوشی کرتے ہیں, چاہے دولہے کو بھی گولی لگ جائے. یہ بادشاہ لوگ ہیں نا, خوشی کریں گے تو بندوق چلا کے خوشی کرتے ہیں, کلاشنکوف چلا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے, خوشی کیوں شادی ہے بھائی؟ شادی کا بندوق سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کام مارنے سے, اس کا کام شادی خوشی سے ہے. کوئی عقل ہے بھلا؟ لیکن عقل ہو تو پھر خان کا سے بنے, خان کا مانا یہی ہوتا ہے نا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جناب خوشی سے بےچارے نکلے کہ حضور کے صحابہ کا ہم استقبال کریں گے. وہ جب آئے تو حضرت خالد نے کہا بھی وہ رپورٹ ٹھیک تھی کہ یہ دین سے پھر گئے تو ہتھیار لے کے آئے, انہوں نے کہا حملہ کرو. اچھا, جب حملہ ہوا تو وہ کہیں سبانا سبانا سبانا. سبانا کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا, چھوڑ دیا یعنی اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت خالد نے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں جو اسلام ہم نے قبول کیا تھا, سبانا سبانا ہم نے اسلام چھوڑ دیا. جنگ ہو گئی, لڑائی ہو گئی, کہ بندے مارے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو فوراً حضور پاک کی زبان مبارک سے یہ نکلا, اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد, یا اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد نے کام کیا ہے. میں نے تو خالد کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کے لوگوں کو مار دو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب آئے, حضور پاک نے اظہار ناراضگی فرمایا. انہوں نے کہا حضور پہلے میرا عرض تو سنیں, میرا کیا قصور ہے؟ اصل واقعہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا, اور حضور پاک نے معاف کر دیا, کوئی قصاص نہیں دیا, کوئی حضرت خالد کو سزا نہیں دی. وجہ کیا ہے کہ حضرت خالد نے بھی تو جو کچھ کیا شبوں میں کیا, آمدن تو کسی کو جا کے قتل نہیں کیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر شبوں میں آ کر میرا مدنی پاک بھی قصاص نہ لے اور ابو بکر بھی قصاص نہ لے تو پھر کیا ہو, کیا اعتراض کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تان جو ہے اصل میں تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیں تو حضرت خالد نے اگر کسی کو شبہ ارتداد میں قتل کیا ہے, اور یہ تو شبہ معمولی شبہ نہیں بلکہ اس کا بھائی متمم بن نویرا کہہ رہا ہے کہ مالک بن نویرا مرتد ہے, اور بھائی بھی وہ جو عاشق ہے اس کا, اس کے غم میں جس نے قصیدے لکھے ہیں اور مراسی لکھے. اب جناب نمبر دو, دوسرا اعتراض جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ پہ کیا جاتا ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ تخلف فی تجہید جیش اسامہ. صحیح, بچے کو مہربانی کر رہے ہیں تو باہر بٹھا دیں, چھوٹا بچہ ہے, اس کا قصور تو ہے نہیں. اور اس میں ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ من تخلف عن تجہید جیش اسامہ لعنہ اللہ, یا ایک روایت میں لعن من تخلف جیش اسامہ تھا. حالانکہ یہ دونوں لفظ جو ہیں کسی اہل سنت کی کتاب میں ہیں ہی نہیں. ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ لشکر لے کر روم کی طرف بڑھو, اور یہ سارا لشکر جو ہے نا حضور نے خود تیار کیا. اور حضرت اسامہ جو ہیں یہ اسامہ بن زید ہیں, حضرت زید کے بیٹے ہیں اور حضور کے محبوب ہیں, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کے لشکر کو تیار کرنے میں یعنی حضور کی شان یہ ہے کہ اس کا جھنڈا بھی حضور نے خود باندھا, پرچم بھی خود بنایا, ہاتھ میں بھی خود پکڑایا. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر بڑے بڑے اجلا صحابہ بھی ان کے تابع کیے کہ امیر تم ہوگے یہ تمہارے تابع ہوں گے. تو اب اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کے لشکر میں آپ کو امیر بنا کے ان کو تابع بنا دیا تھا، ایک تو انہوں نے اسامہ کے لشکر کو بھیجنے میں پس و پیش کی، حضور کے حکم میں تاخیر کی، ایک تو جرم یہ کیا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ تاخیر کے بعد چلو بھیج ہی دیا تو ان کو تو جانا تھا ماتحت بن کے، یہ گئے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے حضرت اسامہ کے لشکر سے تخلف کیا، اور جو تخلف کرے نعوذ باللہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی اعتراض کو ذہن میں رکھیں، سمجھیں کہ حضرت ابو بکر پہ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ایک تو حضرت اسامہ کے لشکر کو جلدی بھیج دینا چاہیے تھا، انہیں دیر کر، ایک تو یہ جرم ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر تو عمر حضرت اسامہ کے تابع تھے اس لشکر میں، ان کے ساتھ جانا تھا، یہ گئے نہیں، تو حضور کے حکم تو تھا کہ تابع بن کے جاؤ، تو انہوں نے حضور کے حکم کی مخالفت۔ اور جو آدمی حضور کے حکم صریح کا مخالف ہو اور حضور کے تیار کردہ حکم میں اور لشکر میں سستی کرے، وہ خلیفہ رسول کیسے بن سکتا؟ تو اب اعتراض کو سمجھ لیں، کیونکہ جب تک اعتراض ذہنوں میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک جواب کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جناب سمجھیں بات، بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ کا لشکر تیار ہونا، حضور کا حکم ہونا، حضور پاک کا آپ کو جھنڈا مبارک دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ فرمانا، اس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر عمر کو بھی ساتھ بھیجنا اور اس کا ماتحت بنا کے بھیجنا، بالکل حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اصل بات کیا ہوئی کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر چلے تو بالکل مدینہ منورہ سے تھوڑے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے جرف، جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی ان کی اور عزیزہ رشتہ دار بڑی بزرگ بیوی نے پیغام بھیجا کہ ثقل رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، جلدی نہ کرو جانے میں، ذرا روک لو قافلہ۔ حضرت ابو بکر عمر کیوں پیچھے رہ گئے کہ حضور بیمار ہو گئے؟ اب جب قافلہ رکا تو حضرت اسامہ واپس آ گئے، واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، خدا کی شان ہے حضور پاک کی طبیعت مبارک سنبھل گئی، طبیعت مبارک سنبھل گئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیاری کی جانے کے لیے، ابھی وہ اپنی فوج میں پہنچے کہ اطلاع آ گئی کہ حضور پاک کی طبیعت جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع پہنچی کہ کان فی نزع حضور کی، تو اب بالکل یعنی سکرات کا وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت اسامہ پھر واپس آ، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہو، مرض الموت ہو، سرکار دو عالم رحمت مجسم آپ پہ بیماری کا اتنا بڑا حملہ ہو کہ موت قریب آ جائے، تو اس وقت لشکر بھیجنا زیادہ ضروری تھا یا حضور کے پاس رہنا زیادہ ضروری تھا؟ یعنی آپ خود سوچیں، آج بھی کوئی ایک عقل مند آدمی ہو نا، اس کو اس کا باپ بیمار ہے اور اس کا حالت نازک ہے، وہ اپنے محکمے کو اپلائی کرتا ہے، جی مجھے چھٹی دے، وہ کہتے نہیں چھٹی دیتے، وہ کہتا ہے جی کسی شکل ہوگا نہیں، وہ کہتے جی چھوڑ دے میرا استعفا لے لو، میں نوکری کو آگ لگاؤں گا، میں کسی بھی میں نے ساری زندگی نوکری کی کہ میں باپ کی میت میں بھی شریک نہ ہوں، اس کے جنازے کو بھی کندھا نہ دوں، کہتے جی میرا ریزائن لیں، السلام علیکم میں جا رہا ہوں، اللہ کو منظور ہے تو خدا روزی دے دے۔ اور جہاں اللہ کے نبی کی موت کی بات ہو، وہ تو پورا مدینہ ہل گیا، صحابہ ہل گئے، کوئی معمولی بات ہے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے صحابہ کہتے ہیں جس دن حضور مدینے میں آئے ہیں اس جیسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے اس دن سے اندھیرے والا دن ہم نے نہیں دیکھا، ان کے لیے تو اندھیرا ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد ہوا، خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پرچم جو حضور نے تیار کیا تھا لا کے اسامہ کے گھر، حضرت اسامہ کے گھر کے دروازے پہ رکھا، وہی جھنڈا لگا دیا اور کہا کہ اسامہ تیار ہو جاؤ۔ اب جب حضرت اسامہ نے تیاری کی تو حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے لوگ آ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہو، جیش اسامہ آپ بھیج رہے ہیں؟ اور حضور کی وفات ہو گئی ہے, کوئی زکوۃ کا انکار کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ارتداد کا زور ہو رہا ہے, اور باہر سے جو اعراب ہیں ان کے بگڑنے کا تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم باہر فوجیں بھیجیں, مدینہ منورہ پہ دشمن حملہ کر دیں اور اعراب حملہ کر دیں اور داخلی انتشار پہ ہم قابو نہ پا سکیں. ابھی تو استحکام مدینہ کی ضرورت ہے, داخلی امن و امان کی ضرورت ہے. مہربانی کر کے لشکر کو روک دیں. پتا ہے کہ اس وقت حضرت آپ جو حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہو, خدا کی قسم ہے میں اس بات پر تو راضی ہوں کہ مدینے کا امن اتنا بگڑ جائے خدا نہ خواستہ کہ جنگل کے بھیڑیے آ کر ابو بکر کی ٹانگیں کاٹ لیں, میں وہ تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن جس پرچم کو محمد مدنی نے اونچا کیا ہے میں ان کو نیچے نہیں کر سکتا, لشکر کو نہیں روک سکتا. حضرت صدیق نے تو روکا نہیں, آپ نے تو سارے صحابہ کے روکنے کے باوجود وہ لشکر بھیجا اور پھر اس مقام تک خود تشریف لے گئے جہاں حضرت اسامہ موجود ہیں, وہاں اپنے ہاتھوں سے حضرت اسامہ کو سوار کیا اور بالکل وہی دعا دی جو حضور نے دعا دی تھی, اللہ برکت اللہ قاتل الکفرت الاعلاء کلمۃ اللہ ومضی فی امان اللہ, اللہ کی امان میں ہو, اللہ تم پر برکتیں نازل کرے, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو. حضرت کو روانہ کیا, واپس آ گئے. اب بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی مثلا پہلے ڈاکٹر ہے, اب اسی ہسپتال میں اس کو مدیر بنا کے لگا دیا جائے تو حالت تو بدل جائے گی, پہلا حکم کیسے رہے گا؟ حضرت ابو بکر اور عمر نے اس وقت جانا تھا جب وہ خلیفہ نہیں بنے تھے, اب تو وہ رعیت میں نہیں رہے, اب تو خود خلیفۃ المسلمین بن گئے. ان کے تخلف کا کیا معنی کہ ان پر اعتراض کیا جائے؟ تو یہ اعتراض تو ایسے ہے نعوذ باللہ, یعنی جس کا سر پیر بھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کے لیے دیکھو جی یہاں بھی تو حضرت ابو بکر نے مخالفت کی. اللہ کے نبی نے کہا تھا جاؤ, ابو بکر نہیں گئے. جب حکم دیا تھا جاؤ, اس وقت ابو بکر ایک رعایا کا فرد تھا, اور جب نہیں گئے تو حضور نے مسلح پہ کھڑا کر دیا اپنا نائب بنا کے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن گئے. اب وہ تو خود بھیجنے والے ہیں, وہ خود کیسے جائیں؟ تو اس لیے اس اعتراض کی یا استان کی بھی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے, محض ادھر ادھر سے باتیں اکٹھی کر کے بھان متینے کنبا جوڑا والی بات ہوتا ہے کہ کچھ ہے نا کہ روڑا کٹھا کیا, کوئی کہاں کا روڑا کہیں کا روڑا, بھان متینے کنبا جوڑا. اعتراض جو کرنا ہے حضرت صدیق میں ایک بات لے آئے, ورنہ اس کی نہ حقیقت ہے اور نہ قابل اعتراض. نمبر دو اور نمبر تین وہ یہ کہتے ہیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, وہ کہتے ہیں جناب ایک تو یہ بھی اعتراض ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو کسی چیز کی امارت ہی نہیں دی, کسی چیز پہ حاکم ہی نہیں بنایا, کسی چیز پہ والی ہی نہیں بنایا, تو جب حضور نے اپنی زندگی میں اس قابل نہیں سمجھا تو حضور کے بعد کیسے حضور کے خلیفہ بن گئے؟ تو یہ بھی تان ہے میرے آقا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ بھی آپ کو حضور پاک نے اپنی زندگی میں کہیں امیر بنا کے نہیں بھیجا, کہیں آپ کی ولایت نہیں بنائی, کہیں آپ کو کسی سریے کا سردار نہیں بنایا, کوئی امور جو ہیں دین کے آپ کو تفویض نہیں فرمائے, تو وہ یکدم وفات رسول کے بعد اتنا بڑا مقام کہ حضور کے خلیفہ بن جائیں؟ تو اب اس پہ غور کریں تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دین میں امیر بنا دیا ہو پھر دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ٹھنڈی سی بات, دین مقدم ہوتا ہے یا دنیا مقدم ہوتی ہے؟ دنیاوی امور تو کچھ بھی نہیں, اصل تو دین ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا تھا, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی استدلال کیا تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ, حضرت ابن مسعود جو بات کرے نا اس کو سچا سمجھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنا بڑا آدمی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو وہ بات کرے اس کو سچا سمجھا کرو. تو محدثین نے یہی وہ نقطہ لکھا ہے کہ اصل اشارہ تھا خلافت ابی بکر کے پاس, کیونکہ اسی حدیث میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر واہتدوا بهدیهم عمار, یعنی حدیث کے اول لفظ جو ہے اس میں یہی ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی کرو، واہتدوا بہدی عمار، حضرت عمار کی سیرت اور طریقے کو اختیار کرو. اور اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ ما حدثکم ابن ام عبد، ابن ام عبد سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فصدقو ہو، اور جو بات عبداللہ ابن مسعود کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سچا سمجھو. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی استدلال کیا تھا کہ من اختارہ رسول اللہ امام لدیننا، اور ایک لفظ ہے من رضیہ لدیننا فاذن کیف لا نرضا فی دنیانا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے چن لیا، اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنا دیا ہو، اس کو ہم اپنی دنیا کے معاملے میں امام کیسے نہ بنائیں. تو اللہ کے نبی نے پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ جو عبداللہ ابن مسعود کہے اس کی بات کو سچا مان. تو اس سے بڑی بات کوئی ہے کہ اپنے مصلی پہ حضور کھڑا کر دیں؟ اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت علی جیسا قریبی آدمی، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو حضرت علی پہ بھی ایمان ہے، اس کو بھی یہ مقام نہیں ملا کہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا. یہ مقام اگر ملا ہے تو صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. ایک نمبر دو، کہ جب اپنا جنگ احد میں مسلمانوں کو حزیمت ہو گئی، شکست ہو گئی، بہت بڑا ابتلا آ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے محبوب محبوب دو جہاں کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود نے آپ کے رخسار مبارک کو شہید کر دیا، اتنا بڑا امتحان گزرا ہے. اس کے بعد جب قریش چلے گئے، واپس چلے گئے، واپس راستے میں پہنچے تو ایک مقام پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، سانس لینے کے لیے بھی قافلہ تھکا ہوا ہے اور جنگ جیت کے بڑی خوشی میں جا رہے ہیں. تو وہاں جب قافلہ روکا تو رات کو غور کیا، ابو سفیان قیادت کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مکہ شریف سے 450 کلومیٹر فوجیں لے کے ہم نے مدینے پہ چڑھائی کی. اچھا پھر مسلمانوں کو ہم غالب بھی آ گئے اور پھر چھوڑ کے واپس آ گئے مدینے شریف پہ، تو ہم نے قبضہ ہی نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا جنگ کرنے کا، لے کیا جا رہے ہیں؟ اب ابو سفیان کا کہا، اس نے کہا کیا کیا ہم نے؟ کہا باقی رہ گئے ان کے بندے مارے گئے، ہمارے بھی تو بدر میں مارے گئے. بات تو تب تھی کہ اتنی دور سے ہم اسی لیے گئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ اسلام کو ختم کر دیں، مدینہ منورہ پہ قبضہ کر دیں اور پورا ہمارا تسلط ہو جائے. وہ تو ہمارے خیال میں بھی نہیں، ہم تو خوشی کے مارے جیسے بس لڑ پھیڑ کے واپس آ رہے ہیں، چلو دوبارہ حملہ کرو مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان جو ہے فلاں مقام پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس نازک مقام پر کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، سیدنا حمزہ جیسے بطل جلیل شہید ہو چکے ہیں، اس وقت جو دستہ بھیجا ہے حضور نے اس کا امیر حضرت ابو بکر کو بنایا. آپ نے فرمایا ابو بکر فوراً دستہ لے کے ابو سفیان کے مقابلے پہ نکلو اور میں کمک لے کے آ رہا ہوں. اس وقت امیر اس مشکل مقام، بات دیکھیں کہ کتنا مقام ہے، کہ فوجی شکست کا جو. جب شکست ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پھر فوج کا مورال کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جب فتح ہو تو پھر کتنا اپ ہو جاتا ہے. تو اب اس حالت میں، یعنی اگر اس دور میں زخم کھانے کے بعد زخمی اور زخم خوردہ فوج کو لے کے ابو سفیان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو ابو بکر، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا، تو یہ کون کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو آپ نے زندگی میں امیر نہیں بنایا؟ یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں امیر بنایا. ایک نمبر دو، یاد رکھیں کہ جب اللہ نے حج فرض کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں فرضیت حج کے بارے میں احکام نازل ہو گئے، اور یہ سنہ 9 ہجری میں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کا اگر امیر بنایا تو سیدنا ابو بکر کو بنایا. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم امیر الحج ہو، تم صحابہ کا قافلہ لے کے حج پہ جاؤ اور حج کرو، اور اس کے بعد جو ہے سارے انتظامات مکمل کر لیں تاکہ اس کے بعد آنے والا سال جو ہے اس میں اللہ کے نبی حج کریں. اب رہی یہ بات کہ وہ یہاں سے استدلال پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی چلو وہ کہتے ہیں ہم مان لیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر بھی گئے تھے, لیکن اعلان برات تو علی نے کیا ہے, وہ تو ابو بکر نے نہیں کیا. اعلان برات عن المشرکین یعنی شرک سے مشرکین سے برات کا جو اعلان ہے تو وہ تو حضرت علی نے کیا ہے. تو بات سمجھیں, ہمارا تو ایمان ہے جیسے سیدنا صدیق کے ہم غلام, اسی طرح حضرت حیدر کرار کے ہم غلام, حضرت علی المرتضیٰ کے ہم غلام. اصل بات یہ ہے کہ جب ابو بکر روانہ ہو گئے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات برات اتری بعد میں ہیں. تو اب جب آیات ہی بعد میں اتری ہیں وہ تو حکم ہی بعد میں آیا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہو بڑا تو بادشاہ خود کرے, اگر معاہدے کے توڑنے کا اعلان کرنا ہے تو بادشاہ خود کرے, یا پھر نائب وہ ہو جو اس کا رشتہ دار بھی ہو. اگر رشتہ دار نہ ہو تو اس کی نیابت نہیں مانتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ تأمل فرمایا, حضرت علی کو بلایا کہ تم چلے جاؤ, امیر حج تو ابو بکر ہی رہیں گے لیکن اعلان برات تم کر دو مل کے ابو بکر کے ساتھ, تاکہ کل کو مشرکین مکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی اتنا بڑا حکم تھا کہ مشرک پلید ہیں, مکے سے نکال دو, بلد الامین سے نکال دو, حرم سے نکال دو. یا تو حضور خود اعلان فرماتے, یہ حضور کا کوئی قریبی اعلان فرماتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ تو یوں ہے کہ آپ نے بیٹی دی, ورنہ خاندانی نسب میں جو قرابت حضرت علی کو ہے وہ تو کسی کو حاصل نہیں. تو اب جناب وہ آیات برات کا حکم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. ابھی راستے میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت علی آ گئے. آپ نے فرمایا میرے خیمے میں لے آؤ. حضرت علی تشریف لے آئے تو سب سے پہلی بات یہ حضرت صدیق نے یہ پوچھی, کیونکہ حضرت صدیق حیران ہو گئے نا کہ دو ذمہ دار آدمیوں کو بوقت حضور کیوں بھیجے, پہلے مجھے بھیج دیا اب حضرت علی کو بھی بھیج دیا. تو فوراً پہلا سوال یہی کیا کہ امیر اما امور, کہ حضرت علی کیا آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور بنا میرے تابع بنا کے بھیجا ہے, تاکہ اگر آپ امیر ہیں تو اہلن و سالن میں آپ کے تابع رہوں. تو بات نہیں, جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے اہلن و سالن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ مامور یا خلیفۃ رسول اللہ یا ابی بکر صدیق. انہوں نے کہا کہ نہیں میں مامور ہوں, میں آپ کے تابع بن کے آیا ہوں, میں امیر بن کے نہیں آیا. اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ اللہ یحج بعد العام مشرک و اللہ یطوف بالبیت عریان, کہ اس سال کے بعد خبردار کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی کافر کوئی بندہ اللہ کے گھر کا عریان بغیر کپڑوں کے طواف کرے گا. یہ اعلان برات کرنا ہے اور اس میں سارے اللہ نے احکام دیے ہیں کہ مطلقاً تو مشرکین کو چار مہینے کی مہلت دے دو, لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد ہے معاہدہ ہے تو جب تک معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک وہ حرم میں رہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو بھی حرم سے نکال دیا جائے گا. اور جن کو چار مہینے کی مہلت دی ہے فیضن سلخ الاشہر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتموہم, اگر چار مہینے کے بعد بھی وہ مشرک نہ نکلے تو پھر ان کے ساتھ قتال کرو. اور اس کے بعد فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, کہ صدیق میں تو یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اہلن و سالن, تو تمام کتابوں میں موجود ہے حضرت ابو بکر امیر رہے, حضرت علی مامور رہے, اور حضرت علی نے باقاعدہ منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, ہر جگہ سوق میں, مکے میں, حرم میں, ہر جگہ جا کے اعلان کیا اور برات کا اعلان کیا کہ مشرکین سے ہماری کلی برات ہے. اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ حج بعد العام مشرک, خبردار اب اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. وَاللَّهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ, اور خبردار اب اللہ کے گھر کا کوئی عریان طواف نہیں کرے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ جب اعلان کرنے کے لیے نکلتے تو حضرت ابو بکر, حضرت علی اور حضرت ابی ہریرہ بھی ساتھ ہوتے تھے, اور کتابوں میں باقاعدہ روایات میں لکھا ہوا وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے کرتے تھک جاتے تو اس کے بعد اعلان حضرت ابو بکر کرتے, اور اگر حضرت ابو بکر بھی تھک جاتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ تو حضور نے اپنی زندگی میں انہیں امیر بنایا, یہ کون کہتا ہے کہ آپ کو امیر نہیں بنایا؟ یعنی اپنے مسلح پہ بھی کھڑا کیا, اور حج میں بھی آپ کو امیر بنایا، اور ابو سفیان کے مقابلے پر جب آپ نے سریہ بھیجا اس میں بھی امیر بنایا، اور بنی عوف پہ جب حملے کے لیے بھیجا تو وہاں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا گیا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ حضور نے ان کو اپنی زندگی میں امیر نہیں بنایا، یہ تو بالکل ایک ایسا اعتراض ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی کسی انصاف پسند کتابوں میں دیکھ لیں، یعنی سیرت صدیق میں تو ہر جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقام پہ امیر بنایا۔ یہ نہیں کہ آپ نے امیر نہیں بنایا، آپ تو بالکل کئی مقام پہ امیر بنا چکے۔ اب اسی طرح ایک اور تان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، وہ تان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے تو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا، یعنی حضور پاک نے اپنے خلیفے کے بارے میں حکم نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا نام لے کے خلیفہ بنا دیا تو حضور کی مخالفت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ دیا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے تو اپنا خلیفہ معین نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو کیسے خلیفہ بنا دیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی۔ ایک دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات پہ بنا کے امیر بنا کے بھیجا تھا، اس کے بعد آپ کو معزول کر دیا، تو جس کو اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے عہدے سے معزول کر دیا ہو اس کو ابو بکر نے پوری امت کے لیے خلیفہ بنا کے بٹھا دیا۔ تو یہ بھی ان پہ اعتراض ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا جاتا۔ اچھا اب پہلی بات تو یہ سمجھو، ان سے پوچھو بھی، نہ تم حضرت عمر کو مانتے ہو نہ حضرت ابو بکر کو، تمہارا کیا جھگڑا، تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ تم تو دونوں کو نہیں مانتے ہو، تمہارے لیے بات ختم ہو گئی۔ تم کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، کیوں بنایا؟ تم تو دونوں کو نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت ابو بکر کو یہ خلیفہ نہیں بنایا تو کیا یہ بھی حکم دیا کہ میرے بعد کوئی کسی کو خلیفہ نہ بنائے، پھر حضرت ابو بکر نے مخالفت کی؟ بات کو تو سمجھو کہ حضور نے روکا بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ نہ بنانا، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کہے کہ ہمارے ہاں خلافت منصوص نہیں ہوتی کہ اللہ کا قرآن ہو یا حکم رسول ہو، بلکہ شورا مسلمین پہ ہوتی ہے، لیکن اشارات میں تو اللہ کے نبی نے اتنی بات واضح کر دی تھی کہ کوئی عقل کا اندھا نہ سمجھے تو نہ سمجھے، ورنہ ابو بکر کی خلافت ویسے نظر آ رہی تھی جیسے سورج چمکتا ہے کہ جب حضور کہہ دیں کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد کسی اقتدا کرو، ابو بکر عمر کی اقتدا کرو، اور ایک بی بی آگے مسئلہ پوچھی اور کہے فینات کا لم تلم اجد کا یا رسول اللہ، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، پھر میں فاتح ابی بکر، ابو بکر کے پاس آؤ، میں اگر نہیں ہوں گا تو میرے بعد ابو بکر ہوگا۔ اسی طرح کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بنو مستلق نے اپنے صدقات بھیجنے کے لیے حضور کی خدمت میں وفد بھیجا اور کہا یا رسول اللہ سم اب تو ہم صدقات جمع کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں بیت المال کے لیے، لیکن اگر ہم آئیں اور آپ کی وفات ہو جائے اور آپ کو نہ پائیں تو پھر کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دو۔ یعنی اس سے بڑی کوئی دلیل ہے خلیفہ بنانے کی؟ بلکہ ایک تو روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور پاک نے فرمایا عائشہ اپنے بھائی کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے لیے کچھ لکھ دوں، لیکن اس کے بعد فرمایا اچھا 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 نہ بلاؤ، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہوگا اور مومنوں کو بھی پسند نہیں ہوگا کہ ابو بکر کے بجائے کوئی اور بنے، لہذا اللہ بھی یہی پسند فرمائیں گے، ایمان والے بھی یہی پسند فرمائیں گے۔ تو یہ تو دلیل ہے کہ حضور پاک نے آپ کو خلیفہ بنایا، کون کہتا ہے کہ نہیں بنایا؟ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر کو جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنا دیا تو ارباب حل و عقد مدینے میں رہنے والے صحابہ نے اس کو قبول کیا یا اعتراض کیا؟ اصل مسئلہ تو یہ، اعتراض تو تب ہوتا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیتے اور صحابہ قبول نہ کرتے، اہل مدینہ اور اہل مکہ قبول نہ کرتے، کہتے نہیں جی ہم تو بیعت نہیں کرتے۔ اگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چن لیا ہے, خلیفہ بنا دیا ہے, اور پھر سارے صحابہ نے بھی اس پہ اجماع کر لیا ہے, اتفاق کر لیا ہے, اور مہاجرین و انصار نے آپ کی بیعت کر دی ہے, اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کو اتنی طاقت پہنچی ہے کہ آج تک بھی دشمن اعتراف کرتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو اسلام جو ہے پوری کائنات پہ پھیل جاتا. تو پھر جب امت نے اس کو قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر پہ کیا اعتراض رہا؟ اچھا اب دیکھو اس کے بعد حضرت عمر کی بات سنو تو سارا مسئلہ اور ساری حقیقتیں صاف ہو جائے گی اور تان بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. جب حضرت عمر کا موت کا وقت آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا اور آپ کو شہید کیا گیا اور آپ بالکل اس مقام پہ آ گئے کہ ابھی بچنے کی کوئی امید نہ رہی, اس دور میں جو جراح تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کچھ پینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کو دودھ یا کوئی چیز دی تو وہ فوراً باہر آ گیا. تو ان جراحوں نے جواب دے دیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا آپریشن کر کے ابھی سلائی کر دیں گے. حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا تو اب دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا. آپ نے سارے صحابہ جو بڑے بڑے اجلاء صحابہ ان کو بلایا, کہا کہ بات سنو, اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں, معین نہ کروں, تب بھی میں حق پہ ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی نام لے کے کسی کو حکم نہیں دیا. یعنی میں اگر کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں, صرف اشارے کر دوں جیسے حضور پاک نے اشارات فرمائے, تو پھر بھی میری اتباع ہوگی حضور کی کہ حضور نے بھی نامزد نہیں کیا. اور اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں, پھر بھی میں حق پہ ہوں کہ حضرت صدیق نے مجھے نامزد کیا تھا. تو حضرت صدیق کی سنت بھی تو حضور کی سنت ہے. یعنی حضرت ابو بکر, حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ جی فلاں کو خلیفہ بناؤ, تب بھی سنت ہوگی, اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو مجھے نامزد کر دیا تھا. اور اگر میں چھوڑ دوں تو تب بھی میں سنت پہ ہوں. کیوں؟ اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا ہے کہ لازمن ہم حکم دے کہ نص کے ساتھ کسی کو خلیفہ بنائیں. تو دونوں حالتیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں. تو جب دونوں حالتیں سنت کے مطابق ہیں تو حضرت ابو بکر پہ کیا اعتراض ہے؟ اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں کہ 6 آدمی کی شورا بنا دیتا ہوں, ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں, اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہوگا, لیکن یہ شرط ہے کہ میرا بیٹا رائے تو دے گا لیکن خلیفہ نہیں بنے گا. اس 6 آدمیوں کی کمیٹی نے پھر سارا انتظام سوچا اور اللہ کی شان بھی یہی تھی اور اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا اور تقدیر میں نمبر بھی اسی طرح لگے ہوئے تھے کہ عمر کے بعد عثمان نے آنا ہے, تو سب نے حضرت عثمان پہ اتفاق کر لیا. تو یہ اعتراض کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر, یہ تو عجیب اعتراض ہے, یعنی جس کی کوئی حقیقت بھی نہ ہو, بلا وجہ تان کر رہا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, جس کا کوئی حقیقت نہ ہو اور کوئی سر پہ. اور اس کے بعد جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ اس سے بھی نعوذ باللہ کمزور ہے, لیکن بس لوگوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے وہ اصحاب رسول پہ تان کرتے ہیں. اور یہ سچی بات یہ ہے کہ امت میں بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو اصحاب رسول کے دشمن بن گئے یا اہل بیت رسول کے دشمن بن گئے. کوئی حد سے نکل کے اصحاب رسول کی محبت میں آ کے اہل بیت کو چھوڑ بیٹھا, کوئی اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے اصحاب رسول کا دامن چھوڑ بیٹھا, اور اسی طرح جو بعد میں لوگ آئے ہیں, کوئی جناب محبت میں آگے اتنے آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے تمام قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیا رجال کے لیے, اور بعض اتنی بغض میں آئے کہ انہیں ایم اے عربہ اور ایم اے فقہا کی شان میں ایسی باتیں کی جو اللہ کو قبول نہیں, انسانوں کو بھی قبول نہیں, نہ عقل کو قبول ہے نہ شرع کو قبول. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ اس امت کو پھر اتفاق, اتحاد اور پیار و محبت میں اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اعتراض تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے. اچھا کیا اعتراض ہے؟ تان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ تان ان کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار والی رات جب ساتھ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے, اور جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ بالکل عین پہاڑ کے اوپر اور عین غار کے اوپر پہنچ گئے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے رونا شروع کیا اور شور مچانا شروع کیا. بظاہر تو وہ رو رہے تھے لیکن مقصد یہ تھا کہ اوپر والے سن لیں اور حضور کو پکڑ لیں. اسی لیے پھر وحی آئی اور اللہ نے قرآن بھیجا اور حضور پاک نے تسلی دی اور بڑی مشکل سے ابو بکر کو چپ کرائے، ورنہ ابو بکر تو وہی پکڑوانا چاہتا. تو ایمان سے کہیں، کوئی عقل کی بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب دشمنی میں آ جائے نا جی، پھر آدمی کو کوئی بات حقیقت نظر نہیں آتی. پھر انسان کے لیے جیسے دیکھو نا جی، آپ سرخ شیشے کی اینک پہن لیں، سارا ملک آپ کو سرخ نظر آئے گا، حالانکہ ملک سرخ نہیں ہوتا. پھر آپ سبز اینک سب شیشہ لگا لیں، ساری دنیا آپ کو سبز نظر آئے گی. اصل بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ، جب بغض کی اینک لگ جاتی ہے بغض صحابہ کی، تو پھر ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی اشارہ کریں. جب ضد ہو اس کا کیا علاج. اب دیکھیں نا جی، تمام ائمہ ثلاثہ کے لوگ، بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول راجے جو ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں، ہاتھ ناف پہ باندھے جائیں، یا ہاتھ تحت سرہ ناف سے بھی نیچے باندھے جائیں. سب روایات موجود ہیں الحمدللہ، امنا وصدقنا علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جناب یہ ہے کہ پتہ ہے، اب اس پر بھی جو اعتراض کرنا تھا تو آداء رسول اور صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، اہل سنت والجماعت سے بغض رکھنے والے، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں. وہ ان کے ایک مولوی کی تقریر تھی، وہ پنجابی زبان بولتا تھا، پنجابی، آپ کے انڈیا میں پنجاب ہے، ہمارے یہاں بھی پنجاب ہے، پنجابی بولتا تھا. تو وہ لوگوں کو تقریر میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ پتہ ہے اہل سنت ہاتھ کیوں باندھتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ سب کو جی چھڑنا پر پیٹ نہیں چھڑنا. یہ بھی اعتراض ہو گیا. جی اعتراض جو کرنا ہے، میں کہا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اس لیے نہیں چھوڑتے نا، پیٹ کیسے چھوڑے، بےچارے پیٹ نہیں چھوڑ سکتے، یہ پیٹ کو پکڑے ہوئے. جب اعتراض میرے بھائی کرنا ہو تو ایک ہی بات کو اعتراض بنایا جا سکتا ہے، اسی بات کو، اسی بات میں حسن ہو سکتا ہے، اسی بات میں نعوذ باللہ دم ہو سکتا ہے. اچھا، بعض لوگوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ حنفی حضرات جو تحت السرہ یعنی سرہ کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے یعنی نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ ہارون الرشید بادشاہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے میں اس کا زار بند کھل گیا، تو اس بیچارے نے ہاتھ نیچے پکڑا، تو امام ابو یوسف جو تھے انہوں نے اس دن سے مسئلہ بنا دیا کہ نیچے ہاتھ باندھا تھا. اب اس اتنی کوئی یعنی کوئی ذرا سا عقل رکھنے والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ حدیث رسول پہ طنز کر رہے ہیں، ابو یوسف پہ نہیں ہو رہی. تحت السرہ کا حکم تو حدیثوں میں موجود ہے. اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حدیث کا یہ حکم حضور نے کب دیا اور ابو یوسف کب پیدا ہوئے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا سن پیدائش دیکھو، اور حضور نے جب یہ حکم دیا ہاتھ باندھنے کا، نماز سکھلائی، یہ کب کی بات ہے. اتنے عرصے کے بعد ایک بادشاہ کے سلوار باندھنے کے لیے امام صاحب نے مسئلہ بدل دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی صراط مستقیم اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ بخت، تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ الزام ایسے لگائے جاتے ہیں. اچھا اسی کو دیکھ لو جی، حضرت ابو بکر صدیق نے شور مچا دیا، رونے لگ گئے. کیوں رونے لگ گئے؟ وہ کہتے جی غم کوئی نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کا قریش جو ہیں کسی بہانے میں آواز سن لیں گے اور حضور سمجھیں گے کہ میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں، اور دشمن جب آواز سنیں گے تو حضور کو پکڑ لیں گے. اچھا اب اسی اعتراض کو سامنے رکھ کے ایمان سے کہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ قریش نے تو سنا نہیں جو اوپر کھڑے تھے، جو غار کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے تو ابو بکر کا رونا یا فریاد یا نعوذ باللہ شور نہیں سنا. یہ 1400 سال کے بعد ہمارے ملک والوں نے کیسے سن لیا؟ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ ایک دفعہ وائسرائے ہند جو تھے، اس وقت زمانے میں انگریز تھے، انگریز کا زمانہ تھا، اس کی حکومت تھی، تو اس نے جو گورنر بنا کے پنجاب میں، صوبہ پنجاب کے لیے بھیجے گئے، تو وہ خدا کی شان ہے، اللہ کی مرضی، ایسے اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جب لاہور میں اترے، اس زمانے میں ہوائی جہاز بہت کم ہوتے تھے، ریلوے زیادہ استعمال ہوتی تھی، ریلوے اسٹیشن پہ اترے تو وہ عین 10 محرم کا دن تھا، اور آگے جناب جلوس ہیں اور لوگ چاقو مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں سر پہ، اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سینے کو بھی کر رہے ہیں، اور جناب ماتم کی فضا بنی ہوئی ہے. اس نے جو دیکھا وہ سمجھا کہ یہ عوام مجھ سے ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گورنر نہیں چاہیے، اس کو واپس بھیجو. اس نے وہ کھڑا ہو گیا بےچارا، دنگ ہو گیا، انگریز اس پاگل، اس کو کیا پتا کیا بلا ہے، ماتم کیا ہوتا ہے. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ یہ تمہارا لوگ کیا مانگتا, ہم کو نہ مانگتا. انہوں نے کہا جناب یہ مانگتا مانگتا کا بات نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اس نے کہا وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ان کا ہیرو ہے, بہت بڑا ہیرو, عظیم ہیرو گزرا ہے, وہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, اس کے غم میں یہ ماتم کر رہے ہیں. اس نے کہا وہ کب شہید ہوا؟ کب؟ ابھی دو چار روز کی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں یار, تم تو بالکل قودن ہو, بے وقوف, وہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے کربلا میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ عظیم ہیرو تھے, نواسہ رسول تھے, ان کی اتنی بڑی شان تھی, اور ان کے غم میں یہ ماتم کرتے ہیں اور اس کا ڈے مناتے ہیں. اس نے کہا اچھا, اتنے 1200 سال پہلے جو آدمی شہید ہو گیا, یہ قوم آج ان کو آج اطلاع ملی ہے, اتنا بہت ڈیلے ہو گئی بھائی. اس نے کہا بے وقوف, آج اطلاع نہیں ملی ہے, ان کو اطلاع بہت پہلے سے ہے, یہ ہر سال ایسا کرتے ہیں. اس نے کہا جو قوم اس قسم کی ہونا وہ پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتی, جو اتنے عرصے کے بعد اپنے ہیرو کو رو رہے ہیں, یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ کیسی قوم ہے کہ ان کو اطلاع بھی مل گئی اور ہر سال یہ روتے رہتے ہیں. بھائی تمہارے رونے کا جو ہمیں پتہ لگ گیا ہے, تو آخر حضرت ابو بکر صدیق کے رونے کا وہ کیسے پتہ نہیں لگا قریش کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے رب کریم پر, رب علیم و حکیم پر, کہ کتنا میرے اللہ کا علم محیط ہے, کہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے فرما دیا میرا مدنی اپنے ساتھی سے کہہ دو کہ غم نہ کرے, لا تحزن. لا تحزن کا معنی ہی یہ ہے کہ انہیں حضور کا غم تھا, اپنا کوئی خوف نہیں تھا, اپنا ڈر ہی نہیں تھا, ورنہ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو لا تخف, مت ڈرو. اللہ نے فرمایا لا تحزن, غم نہ کرو. اور پھر حضور کہتے ہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, یعنی وہ نبی کو پکڑوا رہا ہے, اللہ کہتے ہیں, حضور کہتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, یعنی نعوذ باللہ اللہ کو بھی پتہ نہیں. چلو حضور کو تو علم غیب نہیں تھا, لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے, وہ تو جانتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق دل سے رو رہے ہیں یا دکھانے کے لیے رو رہے ہیں, اور حضور پھر اللہ کی جو معیت نصرت ہے وہ دونوں کے ساتھ. اس لیے یہ اعتراض اور تان جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے, اور انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.